السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة كهف آية نمبر 65. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم قصے خضر اور موسیٰ علیہ السلام شروع کیا تھا، اور اس کے بہت سارے بینیفٹس، یعنی جو اس واقعے سے فائدے نفع بخش ہم کو علم کا پتہ چلتا ہے یا فائدوں کا پتہ چلتا ہے، اسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور مزید اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ طلب علم کے لیے استقامت اور صبر ضروری ہے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو علم خضر علیہ السلام کو دیا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں، چاہے وہ کتنے بھی علم والے ہیں، عبد کا لفظ ہی پسند ہے. پھر ایک اور بات ہم نے دیکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے اپنے بھوک اور پیاس کی شکایت کی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شکایت کسی سے نہیں کی جا سکتی، اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا، لیکن جب واقعی میں آپ کو بھوک اور پیاس لگی ہو تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، شکایتاً نہیں، لیکن ایسے ہی کہ آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں. یعنی جھوٹ کو جمع نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے گھر مہمان گئے، کوئی ہمیں کھانے کی آفر کر بھی رہا ہے کہ آئیے کھانا کھائیے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 بھوک نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے بھوک لگی ہو، لیکن اس وقت ہم تکلف میں جھوٹ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ ان کو وہ سفر لمبا درپیش تھا اور ابھی تک وہ تھکے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی وہ اس راستے سے آگے بڑھ گئے تبھی انہیں تھکان لاحق ہوئی، اور تبھی انہوں نے بھوک کی شکایت کی اپنے غلام سے، چونکہ وہ ان کے غلام تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی خدمت کے لیے ہی ساتھ میں آئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس کا ان سے ذکر کیا. پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ان کے شاگرد نے بھولنے کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ حالانکہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام مقدر کر رکھا ہے، اور یہی تقدیر ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، لیکن شر کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، بھولنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، اور جو خیر کے کاموں کی نسبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے ان سے درخواست کی اور کیسے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے اس سفر میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور پھر ان کا جواب کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے. اور وہ جو حدیث ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھی تھی انکمپلیٹ، آج اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری کی ہی ہمیں احادیث ملتی ہیں سورہ کہف کے تعلق سے. تو آئیے دیکھیں آیت نمبر 65. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناه من لدن علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ہم دو ترجمے دیکھیں گے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. پہلا ترجمہ دیکھتے ہیں. فوجد عبدا من عبادنا، بس پایا ان دونوں نے ایک بندے خضر کو ہمارے بندوں میں سے، دی تھی ہم نے اسے رحمت اپنی طرف سے، اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم. کہا اس خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں پیروی کر سکتا ہوں آپ کی اس شرط پر کہ آپ سکھائیں مجھے اس سے جو سکھائی گئی ہے آپ کو بھلائی؟ اس نے کہا، بلا شبہ، لیکن آپ استطاعت نہیں رکھیں گے میرے ساتھ صبر کی. اور کس طرح آپ صبر کر سکتے ہیں اس چیز پر کہ جس کا نہیں احاطہ کیا اس علم کا آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً آپ پائیں گے مجھے اگر چاہا اللہ نے صبر کرنے والا، اور نہیں نافرمانی کروں گا میں آپ کے کسی حکم کی. بس اگر آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں میری، تو مت سوال کریے گا مجھ سے کسی چیز کی بابت، یہاں تک کہ میں خود ہی کروں آپ کے لیے اس کا ذکر. ایک اور ترجمہ دیکھیں. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس بندے یعنی خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ اب یہاں پر جو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی تھی کہ جب وہ اپنے قدموں کے آثار پر چلتے ہوئے واپس پہنچے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، اور وہاں پر انہوں نے ایک بندے کو بیٹھے پایا اور وہ خضر علیہ السلام تھے۔ وہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے وہاں بیٹھے تھے، یعنی ان کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم کون ہو؟ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر نے پوچھا، اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہوا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے السلام علیک کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلام کے جواب میں خضر علیہ السلام نے کہا کہ سلام، بھلا تمہاری زمین پر کہاں سے آ گیا؟ وہاں پر وہ سلام نہیں جانتے تھے وہاں کے لوگ، یعنی تم کیسے جانتے ہو یہ الفاظ، یہ زمین پر تو نہیں بولے جاتے۔ تو یعنی آپ دیکھیں جو اسلامک کانسیپٹ ہے سلام کا، یعنی کتنا پرانا ہے۔ اور ویسے بھی ہم کو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلی چیز جو سکھائی گئی، السلام علیکم، آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان فرشتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور یاد رکھو ان کا جواب، جو یہ جواب دیں گے، یعنی فرشتے جو جواب دیں گے، ہذہ تحیتک، کہا کہ یہی تمہارے سوال کا جواب ہوگا اور تمہاری ذریت کا بھی یہی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سلام آپ دیکھیں کتنا پرانا جملہ اور پرانا کلمہ ہے کہ السلام علیکم، اور آج بھی الحمدللہ ہم السلام علیکم کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، عمران کا بیٹا، یعنی بنی اسرائیل سے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ خضر علیہ السلام جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ مجھے آپ سکھا دیجئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اس غرض سے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ رشدہ کا لفظ آتا ہے نا، یعنی ہدایت، خیر خواہی، یا اس میں جو بھی خیر شامل ہو سمجھے وہ رشد کہلاتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا نعوذ باللہ، یعنی وہ اس وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، کیونکہ پھر اس کا مطلب تو وہ کمتر ہو گئے خضر علیہ السلام کے سامنے، اور پھر وہ کہتے کہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے اولو العزم پیغمبروں میں سے، صاحب شریعت نبی، اور یہ وہی موسیٰ تھے کلیم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ماشاءاللہ۔ لیکن جو علم موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے وہ خضر علیہ السلام کو نہیں تھا، اور جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ تو جو علم آپ کو ملا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور کسی معاملے میں میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ کتنا ادب، کتنا احترام، کتنی عاجزی ہے، آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسے ہوتے ہیں علم کی طلب والے، علم حاصل کرنے والے، جو خود اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور وہ کتنے ادب اور احترام سے خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور مجھے اس میں سے سکھا دیجئے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور میں آپ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے تعلق سے یا متعلق سوال نہ کریں، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں گا۔ اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے، اتنے میں ایک کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی کرائے کے بغیر انہیں سوار کر لیا، یعنی ہو سکتا ہے کشتی والے اس شہر کے لوگ خضر علیہ السلام کو پہچانتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اجنبی ہیں اور یہ نیک شخص ہیں، لہٰذا ان کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ دونوں اتنے بڑے پیغمبر، لیکن دونوں کے جیب میں پیسہ نہیں، یعنی ان کو کشتی کے کرایہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایون کھانا کھانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا اور بغیر کسی کرائے کے انہیں سوار کر لیا۔ جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو خضر سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور آپ نے انہی کی کشتی کو چیر ڈالا تھا کہ سارے مسافر ڈوب جائیں، بلا شبہ آپ نے بڑا ناگوار کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں۔ اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث روک کر، یہ واقعہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو، اور بیچ میں روک کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر انہیں ٹوکا تھا، یعنی ان کو یاد نہیں رہتا کہ میرا کیا ایگریمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ، خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور بھول سے انہوں نے یہ کر دیا، ٹوک دیا ان کو، تو یہ بھول سے روکا تھا۔ تو راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے اس سمندر کے پانی سے کم کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ کا علم کیسے ہے۔ ابھی ہم آخری آیت پڑھیں گے سورہ کہف کی، جب ہمارا آخری لیسن ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، اس کے کلمات اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں پین، تو بھی تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ہمارا رب وہ کیسا، کس شان والا ہے ہمارا رب، اور ہم اسی شان والے رب کی نافرمانی کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں ہدایت دی، الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے ہمیں۔ تو بہرحال ہم یہاں تک یہ حدیث لیتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ پھر ہم آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے پھر حدیث کو کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اور جو علم موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ خضر علیہ السلام کو نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی عاجزی، ان کی ہیومیلٹی، ان کے خصوصیت آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سفر کتنا بھی لمبا ہو، چاہے مجھے کئی صدیاں گزر جائیں، مجھے 60 سال بھی اگر گزر جائے، حقوبہ کا لفظ آیا ہے، تو بھی میں چلتا رہوں گا جب تک میں ان سے ملنا لوں۔ اور یعنی ان کی علم کے لیے بے صبری، ایگرنیس، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کیسے ہوتے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ جو خاص علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ علم وہ حاصل کریں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے ایک مومن کو، کیونکہ آپ دیکھیں علم سے انسان کے اندر آگہی آتی ہے، علم سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، علم انسان کو گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے، علم انسان کو صراط مستقیم کی طرف، جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اسی لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کتاب صحیح بخاری میں، کتاب العلم کے نام سے، اور اس میں جو ایک باب ہے اس کا نام ہے کہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہر ایک بس طنز کرنے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ جو لوگوں کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور جو خود علم نہیں حاصل کرتے ہیں، اور جو خود کوئی کلاسز نہ اٹینڈ کرتے ہیں، نہ گھر میں بیٹھ کر، نہ آن لائن، نہ کلاس روم میں جا کر، کہیں پر بھی کسی شیخ سے، کسی ٹیچر سے، تو ان کو ایسے لوگ بہت اکھڑتے ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں، تو بار بار مذاق اڑاتے ہیں، طنزیہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت دیکھ لے، علم تو بہت ہو گیا ہے، علم کا ایکسپلوائٹیشن ہے آج، وہ کہتے ہیں، لیکن عمل ندارد ہے، عمل نہیں ہے، کیا فائدہ علم حاصل کر کے۔ تو آپ خود بتائیں کہ اگر علم حاصل ہی نہیں کریں گے اور ہم یہ سوچ کے شکایتیں کرتے رہیں گے کہ اچھا کیا فائدہ علم حاصل کر کے، عمل تو کہیں نظر نہیں آتا، تو ایسا کہنے سے بات ختم نہیں ہوگی، اور یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ جو نبیوں کا علم تھا، جو انبیاء کرام لے کر آئے، صحابہ کرام نے جو اتنی محنت سے اس تمام علوم حاصل کیے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، تو مطلب یہ سارا کیا دھرا بیکار ہے، نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس طرح سے طنز کر کے یا جو لوگ علم سیکھ رہے ہیں ان کا مذاق اڑا کر لوگوں کو ڈسکریج نہ کریں۔ کرتے ہیں لوگ، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک میٹنگ میں اسی طرح سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اچھا کیا فائدہ اتنا علم پھیلا کر اور اتنے مدارس کھول کے اور اتنی کلاسز چلا کے، عمل تو کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ عمل نہیں ہے تو تم علم حاصل کرنا ہی چھوڑ دو، تم علم حاصل کرتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا، عمل کی بھی توفیق دے گا۔ اور علم اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ عمل نہ کیا جائے، جو لوگ نہیں کرتے ہیں عمل، یہ ان کی کیا کہیں اب، ان کی نادانی ہے، ان کی کمزرفی ہے، ورنہ علم عمل کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان اس پر قادر نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہوئے بھی اس علم پر عمل نہیں کر پاتا، کبھی کبھی شیطان اس کو بہکاتا ہے، بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ خود دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کہ جو ان کا جملہ ہے آپ خود دیکھیں کیا جملہ تھا ان کا، قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، لیکن کیا وہ صبر کر سکے؟ تو یعنی صبر کا وعدہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر کنٹرول نہ رکھ پانا الگ بات ہے. لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے، یعنی انسان کو اپنی آخری جدوجہد تک لگا دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام کرے گا نیک، لیکن اگر پھر وہ نہیں استطاعت رکھ سکا تو وہ ایک الگ بات ہے. تو کہہ دینا کہ اچھا علم حاصل کرنا کیا ضروری ہے، اور اتنے کلاسز کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اور علم کے لیے اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمل تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر اتنا بھی علم نہیں ہوگا تو پھر آپ سوچیں کہ دنیا کی حالت کیا ہو جائے گی. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے علم کے لیے سفر کرنا ماشاءاللہ، یا ہجرت کرنا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں ان کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، تو اس جگہ سے ہجرت کر جائیں. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے سفر کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا کہ وقل رب زدنی علما، اور کہہ دیجئے، کہیے کہ یہ مانگیے اپنے رب سے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یعنی مانگنے کے لیے جو دعا سکھائی گئی وہ صرف علم کے لیے سکھائی گئی. یہ نہیں کہا کہ تم رزق مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہ نہیں کہا کہ تم مال و دولت مانگو، تم اولاد مانگو، تم کچھ اور مانگو، نہیں، بلکہ علم مانگنے کے لیے کہا گیا. اور ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، قرطبی نے اس کو اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے، صحیح احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، جو رحلات نامی ایک علم ہے علم حدیث کی فیلڈ میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے علم حدیث کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے، اس کو رحلات کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جانتے تھے، لیکن وہ ڈائریکٹ سننا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، یعنی بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن نہ ہو، ہم ڈائریکٹ اس صحابی سے حدیث سنیں جس نے خود اللہ کے رسول سے بذات خود سنی تھی یہ حدیث. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد لوگ دور دراز سے حدیث سننے کے لیے آنے لگے صحابہ کرام کے پاس، تو تب ان کو اور احساس ہوا کہ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں وہ کم ہیں، اللہ کے رسول نے تو بہت ساری باتیں بتائی تھیں، تو لہٰذا ہم کیوں نہ وہ صحابہ سے جا کر ملے جو صحابہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے احادیث سنی تھی. تو اسی میں سے ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے، بہت مشہور صحابی تھے جابر بن عبداللہ، اور یہ قصرات میں آتے ہیں، یعنی مقصرین کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ صحابہ، وہ 10 صحابہ ہے جنہوں نے کثرت سے احادیث کو روایت کیا ہے، ویسے تو 7 ہیں لیکن 10 بھی آتے ہیں اس میں، جس میں ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہ یہ مشہور صحابی ہیں، ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، بہت ینگ سے لڑکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 سال کے لڑکے سمجھے. ان کو ایک دن اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شام میں سیریا میں مقیم ہیں، اور یہ کہاں تھے، مدینہ میں تھے. تو جو صحابی عبداللہ بن انیس ان کا نام تھا، وہ شام چلے گئے ہیں، ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر بھیج دیا تھا کسی کام سے، یعنی وہاں کے گورنر بنا کر. تو ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو جابر بن عبداللہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں سنی، حالانکہ وہ حدیث ان کو معلوم تھی، لیکن ڈائریکٹ نہیں سنی تھی اللہ کے رسول سے. تو جابر بن عبداللہ نے سفر کے تمام جو زیادہ راہ تھا اس کا انتظام کیا، اس کے خرچ کا ایک وہ لگایا، اندازہ ایسٹیمیشن لگایا، اونٹ خریدا، اور ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے. سوچیں، امیجن کریں، سچ میں ایسے لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. تو ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے، ہماری تو ایک گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے میرے خیال سے، ہے نا، اگر ہم یہاں گلف کنٹریز میں جائیں تو ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. تو وہ مدینہ سے شام پہنچے، ایک مہینے کا سفر کیا، دمشق گئے، دمشقس کہلاتا ہے آج کے دور میں، عبداللہ بن انیس کے مکان کا پتہ کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ملازم باہر نکلا، اس نے اندر جا کر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، گرد آلود ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہے. عبداللہ بن انیس نے کہا کہ جا کر نام معلوم کرو، انہوں نے کہا کہ جابر. عبداللہ بن انیس نے ملازم سے مزید وضاحت کروائی کہ کون جابر، باہر سے جواب لائے گئے کہ جابر بن عبداللہ. یہ نام سنتے ہی عبداللہ بن انیس تڑپ اٹھے، اندر سے دوڑتے ہوئے نکلے، جابر رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے. صحابہ کرام تو بہت دنوں بعد ایک دوسرے سے ملتے تھے، ان کو اللہ کے رسول کی یاد آ جاتی تھی، اور ان کی آپس میں محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ دیکھیں کیسی کیسی محبت ہے کہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے. انہوں نے کہا، یعنی جب دونوں کی ملاقات ہو گئی، ابھی دروازے پر، ابھی اندر بھی نہیں گئے، پیشانی پر بوسہ دیا اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے ہو. انہوں نے کہا، یعنی جابر بن عبداللہ نے کہا کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن الفاظ میں اس حدیث کو سنا تھا، کیونکہ بعض وقت اللہ کے رسول نے ایک ہی حدیث کو 2-3 بار ارشاد فرمایا اور کہیں کہیں اس کے الفاظ تھوڑے سے چینج ہو گئے. تو عبداللہ بن انیس نے اس حدیث کو دہرایا، کہ ان الفاظ میں میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا. تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ الحمدللہ صرف اس غرض کے لیے آیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے. اونٹ کی باگ موڑ دی اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. سبحان اللہ، آپ سوچیں اگر میں اور آپ ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم سوچتے کہ اچھا چلو دمشق آئے تھوڑا سا گھوم بھی لیتے ہیں. شام سیریا بہت خوبصورت علاقہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، گرینری وہاں بہت ہے، زیتون کے درخت بہت وافر مقدار میں ہیں وہاں پر، اور ارض مقدس کہا جاتا ہے فلسطین اور سیریا کے آس پاس کے علاقوں کو. تو اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم کہتے کہ اچھا اتنے دور دراز کا ایک مہینے کا سفر طے کر کے آئے ہیں، چاہے ہم ایک گھنٹے کی فلائٹ سے ہی جاتے تو کہتے کہ اتنی مہنگی ٹکٹ خریدی ہے تو چلو اس سے فائدہ اٹھا لیں، کچھ تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں، سیر و تفریح کر لیتے ہیں، شہر کو یا اس ملک کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اس سفر میں کوئی اور چیز کی ملاوٹ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقا علما یلتمس سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھے صحابی. ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے جابر بن عبداللہ کا ہی، کہ ایک مرتبہ ایک اور حدیث کے حصول کے لیے، یعنی ان کو ایک حدیث معلوم پڑی، ان کو مصر جانے کا موقع ملا. مصر میں ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے سنا کہ ان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابی اس وقت ایسے زندہ نہیں بچے تھے جو وہ والی حدیث کا علم رکھتے ہوں، یعنی وہ ایک حدیث تھی جس کے یاد رکھنے والے صرف ایک صحابی تھے، اور ان کے علاوہ باقی صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو لہٰذا انہوں نے مصر کا سفر کیا. اونٹ پر سوار ہوئے، مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے، اور وہ صحابی مصر کے گورنر تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، ملازم نکلا تو بولے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے. ملازم کو، یعنی جو سرونٹ تھا، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے، اس نے کہ کوئی یہاں شہر میں تو ایسا نہیں کہتا ہے، یہاں تو لوگ درخواست لے کر آتے ہیں کہ میں گورنر سے ملنا چاہتا ہوں، کس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے. اب یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے، تو وہ حیران ہوا جو نوکر تھا، اس نے جا کر کہا کہ باہر ایک بدو آیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے. وہ صحابی، وہ بھی اپنے ساتھیوں کے مزاج آشنا تھے ماشاء اللہ، وہ جانتے تھے کہ کون کہہ سکتا ہے، کس کی ہمت ایسا کہنے کی، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی صحابی ہی آئے ہوں گے، لہٰذا کہا کہ جا کر نام پوچھ کر آ. انہوں نے کہا کہ جابر. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ جابر بن عبداللہ ہے. دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من ستر اورا مسلم فکأنما احیا مودہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھپایا وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زندگی بخشی. کسی مسلمان کی کمزوری کو چھپانا ہم سب جانتے ہیں بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، جیسے کسی کی جان کو بچا لینا جس کو اس کے رشتہ داروں نے زندہ دفن کرنے کے لیے تیاری کر لی ہو. تو گورنر نے تصدیق کی اور دوبارہ حدیث کے الفاظ دہرائے. انہوں نے یہ الفاظ سنے اور تکبیر بلند کی، یعنی زور سے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے اور واپس تشریف لے گئے. سوچیں جب بھی یہ واقعہ پڑھتی ہوں میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں، اور کسی سے کو کہتے بھی سنا تھا کہ ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ اچھا اتنی دور مصر آئے ہیں، ذرا احرام مصر بھی دیکھ لیں، جو پیرامڈس ہیں اور جو بڑے بڑے وہ جو فرعون کے زمانے کے جو اتنی بڑی نشانیاں آج تک بنی ہوئی ہیں وہاں پر، میوزیم ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے مصر میں، دریائے نیل ہے. تو ہم سوچتے کہ چلو اتنی دور آئے تو چلو یہ بھی ہم کر لیتے ہیں. تو یہ جو مصر میں صحابی تھے، یہ عقبہ بن عامر الجہنی تھے جو مصر کے گورنر تھے، اور علم حدیث کے بارے میں، یعنی جو روایت ان کے پاس تھی اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھی، تو انہوں نے حدیث کی تحقیق کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں کہ ان کو حدیث کے الفاظ معلوم نہیں تھے، حدیث یاد تھی، لیکن وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ یہ حدیث ایز اٹ از تم نے اللہ کے رسول سے سنی تھی، لہٰذا تم مجھے اس کی تصدیق کر دو، اور اس کے لیے انہوں نے اتنی دور کا سفر کیا. آپ سوچیں کہ کیسے وہ لوگ تھے اور کیسے انہوں نے اس راہ میں سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے زندہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی علم کی تلاش کے لیے اتنے لمبے سفر کے لیے نکلے اور پھر علم حاصل کر کے واپس آ گئے. تو یہاں پر ہم کو پہلی بات تو جو جملہ ہم کو ملتا ہے جب وہ ملے کہ فوجد عبدا من عبادنا، یہ جملہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پس پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. سبحان اللہ. آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پر جائیے اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا رہے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بات کی، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، بیچ میں ایک حجاب تھا، ایک اوٹ تھی، ایک آڑ تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اپنے نبی کو، اور تب بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اتنے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلا رہا ہے، لیکن لفظ کیا رہا ہے؟ بِعَبْدِهِ، اپنے بندے کو. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی دور کی مسجد کی جانب، جس کے اطراف کو ہم نے برکت دی تھی، اور ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ ہم بتائیں اس کو اپنی نشانیاں. بے شک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور بصیر ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول کو آسمانوں پر بلایا، تب بھی اللہ کے رسول کے لیے کیا لقب پسند فرمایا؟ عبدن، بندوں میں سے ایک بندہ. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم جب وہاں پہنچو گے تو تم ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاؤ گے. تو عبدن من عبادنا، یعنی انسان کتنا بھی ہائیسٹ لیول اختیار کر لے، وہ عبد ہی رہتا ہے، وہ بندہ ہی رہے گا، وہ سلیو ہی رہے گا، وہ غلام ہی رہے گا. کبھی ہم اپنے آپ کو عالم، کبھی ہم اس طرح سے جملے ہم اپنے لیے کبھی پسند نہ کریں کہ ہم فلاں بڑی چیز بن گئے، ہم یہ بن گئے، ہم وہ بن گئے، میں تو ایسی ہوں، میں تو ویسی ہوں. نہیں، اللہ نہ کرے، ہم عبد ہی سب سے اچھے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ انٹروڈیوس کروائیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو ہم نے آتے ہی نہ ہو رحمہ، ہم نے اسے رحمت دی تھی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ علم وہی فائدہ مند ہے، علم وہی نفع بخش ہے، علم وہی بینیفیشل ہے جس کے ساتھ رحمت ہو. بغیر رحمت کے علم صرف ڈگریاں کوئی فائدہ نہیں دیتی. آپ کے پاس کتنی بھی ڈگریز آ جائیں، آپ نے بہت سارا، چاہے وہ گوگل، وکیپیڈیا، مفتی وکیپیڈیا، شیخ گوگل اور شیخ وکیپیڈیا، کہیں سے بھی علم حاصل کر لے، لیکن جب تک رحمت نہیں ہوگی اور باقاعدہ کسی استاد کے پاس اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ نالج کوئی نالج فائدے کی نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، تو یہاں پر بندے کا لفظ استعمال کیا. پھر جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف علم نہیں دیا تھا ہم نے اسے، بلکہ ہم نے رحمت اس کو عطا کی تھی. تو رحمت اور علم، یہ ہائیسٹ لیول ہے کسی علم کا، یہ بیسٹ چیز ہے اگر جو فائدہ دے سکتی ہے. جب تک علم اور رحمت نہ ہو، وہ علم فائدے کا نہیں ہوتا. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بھی کیا فرمایا تھا کہ اے نبی، آپ جو رحم دل ہیں تو یہ آپ کے آس پاس، آپ کے ساتھی، آپ کے اطراف میں موجود ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل یا تندخو ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. تو وہاں پر بھی کیا لفظ آیا تھا؟ رحمت کا لفظ آیا تھا کہ ہم آپ کی رحمت، آپ کا فضل، آپ کی نرمی ہے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد ہیں. تو یہ جو رحمت ہے وہ انسان کو معتبر کر دیتی ہے. رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ رشد، وہ ہدایت، وہ عاجزی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم علم حاصل کریں تو صرف بس علم اور علم ہی تو نہیں حاصل کر رہے ہیں، معلومات کا ایک ڈھیر ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے، معلومات کی ایک پٹاری ہمارے پاس جمع ہو گئی ہے، لیکن ہمارے پاس اگر رحمت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، رشد نہیں ہے، تو کوئی فائدے کا نہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ایک مارا اور دو ٹکڑے کر دیا، حلال اور حرام. آج آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا رویہ ایسی ہوتا ہے شدت پسندی پر مبنی، کہ وہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی منافق، فلاں بھی غلط اور خراب، اور فلاں بھی یہ اور وہ، بس ہم بہت اچھے. ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے اس طرح سے کسی کو پن پوائنٹ کر کے بلیم نہیں کیا. ہاں، جو بالکل ہی، جو واقعی میں ہم جانتے ہیں کہ جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کھلم کھلا جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، اس کے بارے میں بھلے ہی آپ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے الرٹ ہو جائیں اور اس کی برائی میں لوگ اس کو فالو نہ کریں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کے اندر ہو سکتا، بظاہر ان کے نقطۂ نظر سے وہ سمجھتے کہ ان کے اندر خرابی ہے، لیکن وہ خرابی ایسی کہ جو چھپائی جا سکتی ہے، جو چھپی ہوئی ہے. تو آپ بلا وجہ کسی کو کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، گنہگار کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر دے. جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے 99 قتل کیے تھے اور 100ویں شخص کو بھی قتل کر دیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی، تو 100 کی تعداد اس نے پوری کر لیا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے کہ فلاں گنہگار اور فلاں دوزخی؟ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی. تو لہٰذا علم کے ساتھ رحمت ضروری ہے. اب دیکھیں کہ وہ اب کیسے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں جس علم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے؟ یہ جو رشد اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، کیا وہ والی نالج میں آپ سے حاصل کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ رہ کر؟ میں آئی فالو یو، جو آپ کو اچھی نالج ملی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام پرمیشن مانگ رہے ہیں، اتنے لمبے سفر کے بعد آئے ہیں اور اتنا لمبا سفر صرف خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے کیا تھا، اسی سفر کے لیے آئے تھے، کوئی اور غرض موجود نہیں تھی، پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیا کریں کہ میں آئی فالو یو، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اور سبحان اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ اتنا یہ جو سوال ہے اس میں ایک اتنا لطیف اشارہ موجود ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی استاد سے کہ آپ وہ آپ کو لے ہی لے، یہ آپ کو اپنی مجلس میں بٹھائے ہی، بلکہ اسے سوال کرنا چاہیے، اسے اجازت لینی چاہیے کہ کیا میں آپ کا طالب علم بن سکتا ہوں، یعنی اس کو اپنے عالم سے، اپنے استاد سے اجازت لینی چاہیے کہ کیا مجھے آپ اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیں گے، یا کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو آپ کے پاس ہے، یہ آداب اور اخلاق ہے ہمارے دین نے جو ہم کو سکھائے ہیں. اور سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں رشد و ہدایت کی راہ پا سکوں، اور اس علم کے ذریعے سے ان تمام معاملات میں حق تک پہنچ سکوں. تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو الہام سے نوازا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل علم دیا تھا ان کو، خضر علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ علم ایسا تھا کہ ان کو وہ بہت ساری چیزیں، جس کے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو اس کے اسرار ہیں، جو پنہا باتیں ہیں، وہ ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی خضر علیہ السلام سے، جو دوسرے لوگوں پر چھپی ہوئی تھی باتیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ باتیں چھپی ہوئی تھیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کشتی سے ایک تختی نکال لینا اور کشتی میں سوراخ کر دینا، یا کشتی کو ناقص بنا دینا. تو یہ جو چیزیں، جو اسرار چھپے ہوئے تھے، یہ جو علم تھا جس کے اسرار چھپے ہوئے تھے، وہ علم خضر علیہ السلام کو تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اور ان کو اس کی اطلاع تھی خضر علیہ السلام کو. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسا کرنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن لن تستقی معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. یعنی وہ جانتے تھے، اور انہوں نے ریزن بھی بتا دیا. آپ دیکھیں، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرہ، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کی خبر آپ کو ہے ہی نہیں، جس علم کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں، تو آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو میرے ساتھ رہنے اور میری پیروی کرنے کی قدرت حاصل نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے معاملات دیکھیں گے جن کا ظاہر برا اور اندر، یعنی باطن، اس کے الٹ ہوگا. تو اسی لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کیوں کر صبر کریں گے آپ ایسی چیز پر کہ جس کا سمجھنا آپ کے بس میں نہیں، یعنی آپ کسی ایسے معاملے میں کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کے ظاہر اور باطن کا آپ کو علم ہے، نہ اس کا مقصد اور نہ اس کا ریزن آپ کو پتا ہے. تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں. قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. جس چیز کے بارے میں امتحان تھا، اس کے سامنے آنے سے پہلے، قابل غور بات ہے، آپ نوٹ کریں کہ ابھی جو چیز سامنے نہیں آئی، اس کے آنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا. سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں ان کا عزم، ان کا حوصلہ، کہ ابھی وہ بڑی مشکل ان کے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی اپنے عزم اور اپنی ہمت کا اظہار کر دیا. عزم ایک الگ چیز ہے، اور صبر کا وجود ایک دوسری چیز ہے. اس لیے جب تک وہ معاملہ واقع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے، جب وہ معاملہ واقع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس پر صبر نہ کر سکے. اس وقت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا پھر کہ بس اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، اس کا ذکر ہی نہ کرنا جب تک کہ میں اس کے بارے میں آپ کو نہ بتا دوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا عزم ہوتا ہے، انسان کا حوصلہ ہوتا ہے، انسان کی ہمت ہوتی ہے، لیکن بعض وقت حالت سامنے ایسے آتے کہ وہ بے اختیار اپنی اس بات کو، اپنے وعدے کو، اپنے عزم کو وہ یاد نہیں رکھ پاتا، اور وہ بے صبرا ہو جاتا ہے. یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی چیز ہے. تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا کیا فائدہ علم حاصل کر کے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو نہیں، آپ علم حاصل کر لیں، عزم رکھیں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے. لیکن اگر پھر نہیں ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے باعمل بھی بنا دیں انشاءاللہ. تو سبحان اللہ، جو رشدہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، ایک تو پرمیشن لے رہے ہیں وہ، پھر رشد کہتے ہیں کہ کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا، حکمت، دانائی، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا، اس کی بنا پر یہ بحث ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے تفاسیر میں. اسی لیے بعض نے یہ کہا ہے کہ خضر علیہ السلام فرشتے تھے، بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ ولی اللہ تھے. لیکن خیر، ولی اللہ کے بارے میں ہم کو زیادہ آتھینٹک رائے نہیں ملتی، بس اسی میں کنفیوژن ہے کہ یا تو وہ فرشتے تھے یا تو وہ پھر نبی تھے. بہرحال وہ جو بھی رہے ہوں, آپ دیکھیں ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں. ہم کو یہاں پر غرض کس سے ہے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کتنے مل رہے ہیں. ہم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم کو معاملات نظر آتے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی کام کا حکم دیتا ہے اس کے پیچھے کتنی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں, اور اس میں بندوں ہی کی بھلائی ہوتی ہے. بعض اوقات انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, لیکن ایکچولی اسی میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا رب ہم پر بہت مہربان ہے. وہ ہم سے اپنی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مشکل میں پڑے. لہٰذا وہ ایسے معاملات پہلے سے لے آتا ہے جس میں ہمارا کم نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہے, اسی بنا پر یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ہمارا نقصان ہو گیا, ہم پر مصیبت آ گئی, ہم پر بلائیں آئی ہیں, ہم پر مشکلات آئے ہیں, لیکن ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے, سہولت ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے. اس کی حکمتیں, اس کے فائدے ہم کو بعد میں نظر آتے ہیں, اور پھر ہم بعد میں سوچتے کہ ہاں کتنا اچھا ہوا ایسا ہو گیا تھا, لیکن ہم کو اس وقت صبر نہیں آتا. تو لہٰذا ہم صبر سے کام لیں. تو بہرحال یہاں پر پھر ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی, کتنا ایکچولی انہوں نے دیکھیں کیسا طریقہ انہوں نے, کیا جینٹل وے تھا ان کا, ماشاءاللہ کتنا خوبصورت طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. حالانکہ ان کا مقام آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا, نبی ہیں, صاحب شریعت ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کا, یعنی جو طالب علم ہوتا ہے, مقام آف دا تلمیز کہہ سکتے ہیں آپ, تلمیز یعنی جو کسی کے آگے آ کر, وہ ان کے آگے آ کر سیکھنا چاہ رہے تھے اور وہ خضر علیہ السلام کی تکریم کر رہے تھے, میں آپ سے وہ نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے. تو یعنی علماء کا ادب اور احترام ہمیں سکھایا گیا یہاں پر. صرف کتابوں سے علم نہیں مل سکتا, صرف کتابوں سے علم اگر وہ لے بھی لے, جب تک شیخ سے علم حاصل نہیں کریں گے, استاد سے علم حاصل نہیں کریں گے, تو بہت ساری چیزیں یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. تو جو ٹیچر ہوتا ہے, جو مینٹر ہوتا ہے, جو معلم ہوتا ہے, جو مربی ہوتا ہے, وہ آپ کو صرف علم ہی نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی زندگی کے تجربات بھی آپ کو دیتا ہے. تو جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہیں. اسی لیے کسی نہ کسی کے پاس جا کر آپ علم حاصل کریں. کوئی کلاس روم میں بیٹھ کر جو انسان سیکھتا ہے, اس سے جو اس کو آداب آتے ہیں, اس کے اندر جو صبر پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جب کلاس روم میں بیٹھتا ہے تو اس کو بہت ساری اپنی چیزوں پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنی عادات پر, اپنے معاملات میں. جو بازو میں اس کے ساتھی بیٹھا ہوتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے اس کو بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑے. تو لہٰذا کلاس روم میں بیٹھ کر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سورہ کہف کا تھیم ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے, علم, عمل اور پھر ایمان وغیرہ, یہ ساری چیزیں. بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ علم ہی نظر آتا ہے, کہ مین سورہ کہف کا تھیم علم ہے. بغیر علم کے, بغیر اوتھینٹک نالج کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جائیں سرچ کریں گوگل یا وکیپیڈیا پر, بعض اوقات آپ کو اتنے گمراہ کر دینے والے ویب سائٹ ملیں گے, آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور آپ کو غلط, یعنی آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گے رانگ نالج کی طرف. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تقویٰ والی نالج ملے, آپ واقعی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو ایسی جگہوں کو ڈھونڈیے جہاں پر آپ باقاعدہ ایک کلاس کے تحت نالج حاصل کریں. تو بہرحال خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ استطاعت نہیں رکھتے صبر کی, اور وجہ بھی بتا دی کہ کیونکہ آپ صبر کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بات کا آپ کو علم ہی نہیں ہے, اس کے بیچ میں بہت ساری پردے, رکاوٹ ہیں, پردے ہیں, آپ نہیں جانتے. تو لہٰذا آپ کیسے صبر کر سکیں گے اس کے اوپر. تو یعنی یہاں پر خضر علیہ السلام نے پہلے ہی ان کے بیچ میں کچھ رکاوٹیں ڈال دی, یعنی پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا. اور اسی لیے ابن عاشور کہتے ہیں کہ اصول تعلیم کا جو اصول ہے وہ یہ ہے, یا جو کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنے کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ معلم کو چاہیے کہ وہ آگاہ کر دے اس راستے کے مصائب کو اور مشکلات کو. یعنی وہ طالب علم کے سامنے, ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے وہ تمام عوارض, وہ تمام چیزیں بتا دے جس کی اس راستے میں مشکلات اس کو پیش آ سکتی ہیں, یا جس سے اس کو سابقہ پیش آ سکتا ہے. کہ علم حاصل کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں, علم حاصل کرنے میں مشقتیں بھی ہیں, علم حاصل کرنے کے راستے میں بہت سارے آپ کو ہرڈل آئیں گے, لیکن آپ کو ان پر صبر کرتے ہوئے گزرنا ہے. کچھ انہیں راستوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس راستے سے گھبرا جائیں. تو لہٰذا پہلے سے بتا دیا جائے کہ کیا مشقتیں آ سکتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے, یا اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلم کو یہ تمام ہرڈلز, یہ تمام جو بیریئر آ سکتے ہیں اس راستے میں, ان سب کا پہلے سے وہ ذکر کر دیتا ہے کہ طالب علم اس کے لیے تیار ہو جائے, ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے وہ تیار ہو جائے. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اصل علم یہی ہے کہ علم النافع هو العلم المرشد الى الخير, یعنی جس کے پاس رشد اور ہدایت ہے اس سے آپ کو علم حاصل کریں، وہی علم نافع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہم طلب بھی کریں، اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے خیر کو طلب کرنے کا، یعنی علم نافع حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی کے پاس باقاعدہ علم حاصل کریں، یہی ذریعہ ہے، یہی علم نافع ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے اور راستے ہیں اس میں نقصان ہے، اس میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. تو فائدہ کس میں ہے؟ کہ جن کو آلریڈی رشد اور ہدایت ملی ہوئی ہے ان سے آپ علم حاصل کریں، جو رائچیس پیپل ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان سے آپ علم حاصل کریں. ہر ایک سے اٹھا کر ہر ایک کو اپنا لیڈر یا رہنما نہ بنا لیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ جن کو بلائنڈلی فالو کیا جاتا ہے، جن لیڈرس اور رہنما کو، تو بعض اوقات وہ تو خود گرتے ہی ہیں گڑھے میں، وہ ساتھ میں دوسروں کو بھی لے گرتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے ہم بچ کر رہیں. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس بات پر آپ کو قدرت حاصل نہ ہو آپ کر بھی نہیں سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک صبر کی حد رکھی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. تو جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ قدرت نہیں رکھتے میرے ساتھ سفر کی، یعنی آپ میری صحبت اختیار نہیں کر سکتے، کہ آپ کے اندر اتنا صبر نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے کام ہیں جو میں کروں گا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، جو کہ ہو سکتا ہے آپ کی شریعت میں وہ جائز نہ ہو، ہے نا. اسی لیے جو ہے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی بری بات برداشت نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ کوئی برائی کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. جیسے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے اور تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا اور ایک نبتی تھا، تو جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے شکایت کر دی موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیے میں نے میرے ساتھ ظلم کرا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ فرعون کی قوم کا جو شخص تھا اس کو ایک گھونسا مار دیا، اور ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ گھونسا مارنے سے وہ شخص گر جائے یا مر جائے، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے اور ان کے اندر مشلہ اتنی، یعنی وہ کسی پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے جا کر ایک گھونسا مارا، وہ گھونسے سے وہ شخص کی آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، اور پھر وہ معاملہ وہاں رفع دفع ہو گیا. پھر وہ دوسرے دن پھر آئے، اور وہ آپ جانتے ہوں گے تفسیر میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، بہرحال ہمارا ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بتانا مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی منکر چیز وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ نبی تھے نا ماشاءاللہ، اور بچپن سے ان کی مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیزیں رکھ دی تھی، نبیوں کی اللہ تعالیٰ بچپن سے حفاظت فرماتا ہے. تو اس لیے خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھے، تو لہٰذا ان کو پھر وہ اس پر اعتراض تو ہونا لازم تھا. وہ کیسے برداشت کر سکتے کہ کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا جائے، کسی بچے کو ختم کر دیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بول دیا، وہ صبر نہیں کر سکے. تو ایکچولی اسی لیے کہا گیا کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن پھر خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا ان کے لیے؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تو خضر نے کہا کہ بس اگر آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں میری تو مجھ سے سوال مت کریے گا کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتانا دوں. یعنی انہوں نے یہ شرط رکھ دی پہلے ہی، اور یہ شرط کیوں رکھی انہوں نے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کے لیے صبر درکار ہے. آپ کوئی اچھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی سالڈ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کرنا پڑے گا. اور واقعی میں جو لوگ بھی یہاں پر، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی کلاسز الحمدللہ ہماری یہاں چل رہی ہیں دمام میں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے شہر میں رکھا جس شہر میں ہم لوگ ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہر جگہ ہر قسم کی کلاسز چل رہی ہے. جو اس شہر میں رہتے ہوئے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے ان سے ضرور پوچھ ہوگی، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ اتنی فیسلٹیز ہیں، الحمدللہ اتنے سینٹرز قائم ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سینٹرز بنائے اور وہاں پر پڑھانے کی اجازت دی یا پڑھنے کی اجازت دی، اور جو بھی قسم کا سپورٹ حاصل ہے. تو الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو موقع ہے تو ضرور وہ علم حاصل کریں، لیکن اس علم کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں، تو آپ کو اس پر صبر کرنا پڑے گا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کو صبح صبح اٹھ کر جانا پڑتا ہے. جب ہم گلف کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہم کو گھر کا ہر کام ہمیں خود کرنا ہے، برتن دھونے سے لے کر گھر کی صفائی سے لے کر ہر چیز، کھانا بنانا، خود سارے کام خود کرنے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس وقت بھی بہت ہے، الحمدللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت میں برکت بھی دی ہے. لیکن صبح صبح اٹھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ گلف کنٹریز میں اگر وہ رہتے ہیں، چونکہ یہاں پر کوئی سسرال نہیں ہے، کوئی رشتے دار نہیں ہے، تو کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا نہیں ہوتا آپ کا کسی بھی موقع پر. تو لوگوں نے یہاں عادت بنا لی کہ جو سوتے رہیں گے 11 بجے تک، ان کی صبح 11 بجے ہوتی ہے. لیکن جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو پڑھائی کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، صبح صبح گھر سے نکلنا پڑتا ہے. اور جو لوگ نکل کر مشقت کر کے حاصل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے طالب علم کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کا رحلہ کا ذکر کیا, رحلات ایک ٹرم ہے حدیث کی لینگویج میں, کہ اور امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے, انہوں نے علم حدیث کے لیے بہت دور دراز کا سفر کیا ماشاء اللہ. تو ایسے لوگوں کی بہت عزت اور بہت ویلیو تھی. تو طالب علم کے بھی الگ الگ ماشاء اللہ ہم سب جانتے طبقات ہوتے ہیں, درجے ہیں, کہ جو آن لائن بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے اپنے نرم گرم بستر میں صوفے پر آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے, اور ایک اپنے گھر سے نکل کر دھوپ میں سردی میں گرمی میں جا کر علم حاصل کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس نے جتنی قربانی دی اس کو اجر بھی اتنا ملے گا انشاءاللہ. لیکن کم از کم ہم نہیں سے کچھ تو کریں. اگر ہم نہیں جا سکتے, جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے گھر سے, دو دو تین تین چھوٹے بچوں کو لے کر نکلنا مشکل ہے, تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو آن لائن کی بھی سہولت دی ہے. بہت بڑی سہولت ہے یہ آن لائن کی سہولت. اور ماشاء اللہ پھر جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یا پھر اپنے تمام دوسرے کاموں کو نپٹاتے ہوئے آن لائن کے کورس کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ان کا بھی الحمد للہ اپنی جگہ بہت بڑا درجہ ہے. کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک کلاس کے لیے جانا ہے تو وہ تو آپ کو جانا ہی ہے, اینی ہاؤ کلاس میں آپ کی حاضری لگنی ہے تو آپ کو نکلنا پڑے گا. لیکن وہ لوگ ان کو اپنے نفس پر اور زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے جن کی کوئی حاضری نہیں لگنے والی, لیکن اور وہ خود اپنے آپ پر اتنا کنٹرول کر کے خود اپنے آپ کو سبق سننے کے لیے گھر میں بٹھاتے ہیں, ایک جگہ لکھتے ہیں سنتے ہیں پھر ٹیسٹ دیتے ہیں. تو ایکچولی یہ زیادہ نفس پر کنٹرول کرنے والا کام ہے کہ آپ کے اوپر کوئی سر پر ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہے, لیکن پھر بھی آپ سنتے ہیں بیٹھتے ہیں لکھتے ہیں ٹیسٹ دیتے ہیں ورک شیٹ کمپلیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ سب کی اپنی اپنی مشکلات ہیں اور وہ ان مشکلات میں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم سے نوازے سبھی کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس راستے میں آگے بڑھنے والا بنائے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر اور مزید شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم مزید اس راہ کے راہی بنیں, ہم مزید اس راستے پر چلنے والے بنیں, علم کے راستے پر چلنے والے بنیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے انشاءاللہ. بہرحال یہیں پر ہم اپنا مکمل کرتے ہیں سبق, ٹائم بھی ہو چکا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم یہ دو ہفتے دو دو لیسن ہم بھیجیں, تاکہ ہم رمضان تک رمضان کے روزے سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنا سورہ کہف کمپلیٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورے سے, اس کی تفسیر سے, اس کی تلاوت سے, اس کے معنوں سے ہم جو کچھ سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے, اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پر غور و فکر اور تدبر کے راستے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم وہ فائدہ اٹھانے والے بنے جیسے کہ ہمارے اسلاف نے اس سے فائدہ اٹھایا. جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں انہوں نے اس کتاب پر غور و فکر کر کے تدبر کر کے جو اس کا فہم حاصل کیا اور اس کے فائدے انہوں نے ہم تک پہنچائے, لکھا اس کو. اے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسا ہی کوئی کام لے لے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ. اور اے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے ہمارے دل اور دماغ کے دروازے کھول دے, اور اس کتاب پر ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے والا بنائے, اس کے قصوں سے اس کی مثالوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے والا بنائے, اور ہماری زندگی میں اس سے واقعی میں تبدیلی آئے کہ ہم اپنا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والے نہ بنے, اپنا ہر لمحہ اپنا ہر وقت ہم اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني من ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا